نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ تغابن شروع کریں گے سورۃ تغابن مدنی سورت ہے دو رکوع ہیں اور 18 آیتیں ہیں سورت کا نام التغابن اس کا روٹ ہے غین با نون غبن کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اور سنتے ہیں اس کے دو مختلف معنی ہوتے ہیں پہلا اس کا معنی کیا ہے باہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اصل میں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہم پڑھیں گے اسی صورت میں جا کر کہ بہت سارے رشتے وہاں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے دکھیں گے جن کی آس پہ اور جن کی وجہ سے جن کے نام لے کر ہم دنیا میں اللہ کو ناراض کرتے رہے وہ شوہر وہ بیویاں اور وہ بچے وہاں ہمارے ساتھ غبن کا معاملہ کریں گے اسی طرح اس کا ایک دوسرا معنی جو اسی سے ملتا جلتا ہے دھوکے کا ظاہر ہونا حقیقت یہ کہ دنیا میں بھی آج ایسے ہی ہو رہا ہے ہمیں ہمارے اپنے ہی رشتے بعض دفعہ اللہ کی ناراضگی کی طرف بلاتے ہیں اور ہم خوشی خوشی جاتے ہیں لیکن وہ ایک دھوکا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں لیکن وہ دوست نہیں ہوتے تھوڑا سا اس صورت کا تعارف پھر انشاءاللہ آیتوں پہ جائیں گے اور یاد رکھے کہ یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کا تعارف اگر سمجھ آ جائے تو پھر بعد میں صورت تو صرف ترجمے سے گزرنے سے بھی سمجھ آ جاتی ہے اس کا نام کیوں ہے یہ اسی کی آیت نمبر 9 ذالک یوم التغابن میں یہ لفظ آئے گا اور اس کو ہم دیکھیں گے بعض کہتے ہیں اس کا کچھ حصہ مکی ہے کچھ مدنی ہے اس کے دو مختلف رکوع ہیں جن کا دونوں کا انداز فرق ہے آیت 1 سے 13 تک بعض کہتے ہیں مکی ہے اور 14 سے آخر تک مدنی ہے لیکن جو اکثریت ہے مفسرین کی وہ اس پوری صورت کو مدنی ہی قرار دیتی ہے اور جو بھی انداز ہے لیکن انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہو تو جس کی وجہ سے اس کا کچھ رنگ مکی کا ہو کچھ مدنی کا ہو اس پوری صورت کا موضوع ایمان اطاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ ہے پچھلی صورت کے ساتھ اگر ہم اس کا رب دیکھیں تو سورت میں ہم نے نفاق کی ڈیٹیلز پڑھی تھی سورت منافقون نفاق کی تفصیل تھی تو سورت تغابن ایمان کی تفصیل ہے اور کفر اور نفاق کا جو دوسرا ایچ ہے وہ ایمان ہے ہم اس سورت میں ایمان کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے آخر ایمان ہوتا کیا ہے کیوں لائیں اس کی کیا ضرورت ہے ایمان لا کر میرا کیا فائدہ ہوگا اور اگر ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں لاؤں اور ایمان ہماری کس ضرورت کو پورا کرتا ہے دیکھیے ہماری مختلف ضروریات ہیں نا مالی ضرورتیں ہوتی ہیں ذہنی جو ضرورت ہے جسمانی ہے تو ایمان ہماری کون سی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کے لیے ہم صورت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے لیکن چند باتیں اس صورت کے ساتھ لے کر پھر انشاءاللہ ایک ہلکا سا نوٹ آپ کے لیے ایمان پہ ہوگا پھر ہم آیتوں پہ جائیں گے اس صورت میں پہلی 4 آیتیں ان میں خطاب تمام انسانیت سے پھر آیت 5 سے لے کر 10 تک خطاب ان لوگوں سے ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے یعنی کافر اور اس کے بعد آیت 11 سے لے کر آخر تک کی آیات کا روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اس دعوت کو مانتے ہیں یعنی پہلی آیت کامن ہے انسانوں کے لیے دوسری ریجیکٹ کرنے والوں کے لیے اور تیسری ایکسیپٹ کرنے والوں کے لیے 4 بڑی حقیقتیں ہیں جس سے انسانوں کو روشناس کرایا گیا اس صورت میں پہلی بات کہ یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے خالق مالک فرما روا بھی ہے اور قادر مطلق ہے بے عیب ہے یعنی کائنات کی ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے دوسرا سوال کہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے پرپز آف لائف بتایا گیا یہ نہ سوچو کہ یہ کھیل تماشا ہے بس لائف از اے گیم ایسا نہیں ہے تیسری چیز کہ تمہیں جس بہترین صورت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا اور پھر جس طرح کفر اور ایمان کا اختیار تم پر چھوڑ دیا یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اٹس یور چوائس اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو بلکہ یہاں جو کرو گے اس کا نتیجہ نکلے گا اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے چوتھی بات کیا ہے کہ تم اس دنیا میں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے تم سے ہر بات کا جواب لیا جائے گا اور پلٹنا تمہیں اسی کی طرف ہے جس نے تم کو پیدا کیا کائنات کی ہر چیز سے وہ واقف ہے تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے اس کے بعد جب یہ چار حقیقتیں کھل جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں، یعنی آیت چار سے اگلی آیتیں جو 10 تک، اس میں کفر کی رائے اختیار کرنے والوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا، نہ یہ تاریخ سے سبق لیتے ہیں اور نہ حقیقت سے. اور جو بڑی بات اس میں سمجھائی گئی ہے وہ رسول کا آنا کسی بستی پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، لیکن رسول کی تعلیمات کو جھٹلانا یہ لوگوں کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جو آخری حصے میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا تو اس میں بھی نوٹ کیجئے، یہ سراسر آپ کے اور میرے لیے، اور ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حدید سے اگلی صورتوں میں خطاب ایمان والوں سے ڈائریکٹ ہے، کافروں اور یہود سے نہیں ہے. پہلی حقیقت جو ایمان والوں کو اس صورت میں سمجھائی گئی وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں جو مصیبت بھی تم کو آتی ہے یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. ایسے حالات میں جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، کوئی گھبراہٹ، کوئی جھنجھلاہٹ، کوئی ٹینشن، کوئی سٹریس اس کو نہیں ہوتا. لیکن ایسے وقت میں جو شخص ایمان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو مصیبت تو اللہ کے حکم کے بغیر دور ہونی کوئی نہیں تھی، لیکن مصیبت پر ایک اور مصیبت آ جاتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اللہ اس کا دل ہدایت سے دور کر دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ امتحان ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اگر راضی ہیں تو ایمان مل جائے گا، اور ناراض ہوں گے تو اللہ ہدایت سے دور کر دے گا. دوسری حقیقت جو اس آخری حصے میں ایمان والوں کو سمجھائی گئی وہ کیا ہے؟ کہ مومن کا کام صرف ایمان لے آنا ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کے عملی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اور اگر نہیں کرے گا تو نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا، کہ رسول بات کہہ کر فارغ ہو چکے. تیسری بات جو مومن کو ان آیتوں میں سمجھائی جائے گی وہ کیا ہے؟ کہ مومن کا اعتماد اپنی طاقت یا دنیا کی کسی طاقت پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے. اور چوتھی بات جو بڑی اہم ہے، جو پچھلی سورت کے بھی آخر میں تھی، کہ مومن کے لیے اس کا مال اور اس کے گھر والے بہت بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ عموماً انہی کی محبت انسان کو ایمان اور اعتماد کے راستے سے دور کر دیتی ہے. اس لیے اہل ایمان کو اپنے گھر والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کہیں وہ ان کو اللہ کے راستے سے روک نہ دیں، اور ان کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ان کا نفس مال کی محبت سے پاک رہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں نا، سورت حدید اور اس کے ارد گرد سے لے کر ہر صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہے. کیونکہ آدھا جملہ میں بولتی ہوں باقی آپ بولیں گے، کیونکہ نفاق کا علاج، نفاق کا علاج، نفاق کا علاج، نفاق کا علاج، بس یہ حقیقت خود کو سمجھانی ہے تو اللہ کے لیے نکلنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پانچویں اور آخری بات جو سورت میں ایمان والوں کو بتائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ کہ ہر بندے سے اس کی وسعت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو تم اپنی حیثیت سے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی شان کے مطابق رحمت کی امید رکھو. یہ تو تھا سورت کا خلاصہ. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے ایمان پر. دیکھیے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں سورت بقرہ کے شروع میں یومنون بالغیب کی کہانی، اور اگر میں بیسیوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس سے بہت زیادہ دفعہ ہم نے اس تفسیر کے سلسلے میں ایمان پہ بات کی ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان دیتا کیا ہے، آخر ایمان والوں کو کیا ملتا ہے یا کیا ملے گا. تو لفظ ایمان جو ہے نا اصل میں امن سے ہے. ہر لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے نا، تو لفظ ایمان کا روٹ حمزہ میم نون ہے. تو پہلی بڑی دولت جو ایمان سے آپ کو اور مجھے دی ہے، اور وہ امن ہے، اٹرنل پیس، اندرونی امن، ایموشنلی سٹیبلٹی مل جاتی ہے، ایموشنلی انسان سٹیبل ہو جاتا ہے. وہ لوگ جس دولت کو کبھی الکوہل میں ڈوب کر، شراب کے نشے میں چور ہو کر پانا چاہتے ہیں، بس میوزک سنتے ہیں تاکہ امن چین مل جائے، وہ دولت ایمان سے ملتی ہے. اور آج بھی آپ اس چیز کو مانتے ہوں گے کہ دنیا کی کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی شرط آپ کے اندر کا سکون ہے. آپ اگر اندر سے مطمئن ہیں، پرسکون ہیں نا، تو دال کھا لیں، ساگ کھا لیں، بوریے پہ لیٹ جائیں، آپ انجوائے کریں گے. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، نرم گدے اور مرغن کھانے بھی انسان کو خوشی نہیں دیتے جب وہ اندر سے مطمئن نہیں ہوتا. تو ایمان انسان کو اندر کی خوشی دیتا ہے. اور آپ لفظ ایمان اور امن سے ذرا کھیل کے تو دیکھیے, جیسے ہر روٹ کو مختلف سینس میں دیکھیں تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیں آمین, امین, مامون, یومنو, ہر ایک میں لفظ ایمان ہے. اور ایمان امن کیسے دیتا ہے, ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 81 اور 82 میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں, کفایل الفریقین احق بالامن. بتاؤ تم دو گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کو امن ملے, یعنی کیا ایمان والے کو امن ملے گا یا کافر کو ملے گا. ایک طرف ابراہیم کو ان کی قوم ڈر آ رہی ہے کہ تم ہمارے معبودوں کا انکار کر رہے ہو, اب تمہاری شامت آئے گی, اور جواب میں کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم, ای الفریقین حق بالامن ان کنتم تعلمون. تو اس بات کو یقین کی حد تک اپنے اندر رکھ لیجئے کہ ایمان کا سب سے بڑا تحفہ جو اس دنیا میں ملتا ہے نا, بندہ پیسفل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ آگے بتاؤں گی, ٹرینکولیٹی کا نام ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے, اور وہ کیا آتا ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں جوڑا, تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پائیں گے. انہی آیتوں میں آگے آتا ہے. تو گویا کہ لفظ امان, اب لفظ امن جو ہے نا, الامن, قرآن پاک میں تین بار استعمال ہوا ہے. ایک تو یہی آیت ہے جو میں نے ابھی لکھائی, اس میں دو بار ہے, اور تیسری جگہ سورۃ نساء آیت 83 میں آتا ہے, وَإِذَا جَاءَهُمُ الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, سورۃ نساء 83. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں ایمان ہے کیا, کیونکہ جب چیز سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو ماننا آسان ہوتا ہے. تو اگر آپ ایمان کی پیک یا ذروہ یا چوٹی کہیں تو وہ وہی ہے جس کو حضرت جبرائیل نے حدیث جبریل میں کہا تھا, انتا بد اللہ کا ان کا ترا ہو, کہ تم عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فائن لم تکن ترا ہو, اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے کوئی بات نہیں, فائن نہ ہو یا راگ, یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم نے اس کا تعلق صرف نماز سے سمجھا, حالانکہ اس کا تعلق زندگی کے ہر مقام سے, ہر موڑ سے ہے. اسی طرح سورۃ یونس کی آیت 62 اور 63 میں کیا آتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سنو جو اللہ کے دوست ہیں اور جو ایمان لائے, انہوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا, ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ ساری آیتیں کس چیز کو مضبوطی سے آپ کے میرے دل میں بٹھا رہی ہیں کہ ایمان سے امن ملتا ہے. نیک اعمال کے حوالے سے یہ بات قرآن پاک میں 13 بار آئی ہے کہ نیکیاں کرنے پہ خوف اور غم دور ہو جاتا ہے. اب اس کا اگر ہم زیادہ ڈیپتھ میں نہ بھی جائیں تو آپ, حالانکہ ہر لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے اس ساری کو پتہ ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لا کر نمبر ایک بندہ خود امن میں آ جاتا ہے, دوسری بات دوسرے اس سے امن میں آ جاتے ہیں, تیسری بات یہ کہ زمین پر وہ انسان ایک اچھا اضافہ ہوتا ہے, پھر اگلی بات یہ کہ ایسا شخص ہے جس کے پاس امانتیں رکھی جا سکتی ہیں, قابل اعتبار بن جاتا ہے وہ شخص. سب سے خوبصورت اس کا جو لفظ ہے نا, ایمان کے ساتھ کچھ پریپوزیشنز لگتی ہیں. جیسے انگلش میں آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں نا گیو اپ, گیو ان, سائن ان, سائن آؤٹ, معنی بدل جاتا ہے نا. اسی طرح عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آمینہ کے بعد جب با لگ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی تصدیق کرنا, ٹھیک ہے. الا لگتا ہے تو بھی اس کا یہی معنی ہوتا ہے لیکن اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے. میری اس بات کے بعد اب قرآن پاک کو ایسی کھولیے گا گھر جا کے جب آپ کا دل چاہے, تو آپ نوٹ کریں گے کہ جہاں بھی لفظ قرآن میں ایمان کا آیا ہے ہمارے پاس اس سوچ میں, تو اس کے ساتھ آگے با کا لفظ آیا ہے. مثلاً کہاں آیا ہے, کچھ لفظ دیکھ لیجئے. سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں 283, فَإِنْ آمِنَ بَعْدَكُمْ بِبَعْدٍ بَعْدًا بَعْدَكُمْ بَعْدًا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام المومن ہے. جب اللہ کا نام المومن آتا ہے نا تو معنی امن دینے والا ہے. بندہ جب مومن بنتا ہے تو امن پانے والا بنتا ہے. یومنون بالغیب پہلی دفعہ پڑھا سورہ بقرہ میں, پھر الذین یومنون بما, آپ نوٹ نہیں پہلے کیا ہوگا اب نوٹ کیے گا, آمینہ کے بعد ہمیشہ با آئے گا جب بھی مومنوں کی صفت ہوگی. پھر آخری آیتیں سورہ بقرہ کی آمن الرسول بما انزلہ, یہاں بھی با آ گئی ہے. پھر آیت بر یاد کیجئے, ولکن البر من آمن باللہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے من آمن علی اللہ, یہ نہیں, غلط ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے, تو آمینہ کے بعد با آتا ہے. پھر اسی طرح ایمان مجمل جس کو آپ اور میں بچپن سے سنتے آئے, آمنت باللہ. ٹھیک ہے, پھر ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتی. چلیے یہ سب بات تو سمجھ آئی, خلاصہ کیا نکلا, آمینہ بی کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا. نیکسٹ کوسچن, ایمان کے ناطے سے کس چیز کی تصدیق کرتے ہیں ہم ایمان لا کر؟ کیا ہم اللہ کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں, ایمان ہے نبی کی تصدیق کا نام. دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. اللہ کو ہر بندہ مجبور ہے کہ مانے, فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ایمان نام ہے تصدیق کا. تصدیق کس کی ہوگی؟ نبی کی, نبی کے دعوی نبوت کی, اور اس کی دعوت کی بنیاد پر جو کچھ نبی پیش کرے, اور وہ قرآن اور حدیث ہے. عربی کی ایک تعریف بول دیتی ہوں, لکھ سکیں لکھیں, نہیں تو اردو میں یہی بات ہے جو میں کہہ چکی ہوں. کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری شریعت کی تصدیق کریں گے آپ جس کو نبی لے کر آیا. علامہ ابن حجر العسقلانی, بہت معروف نام ہے, کہتے ہیں الایمان لغت التصدیق وشرع تصدیق الرسول فی ما جاء به عن ربی, معنی ان سب کا ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیزیں آتی ہیں کہ نبی کی تعلیمات میں خود بخود پہلی چیز اللہ پر ایمان ہے, فرشتوں پر, آخرت پر, اور یہ سب کچھ ہے. چلیے ہم اس سب کے آگے سے ہٹ کر چلتے ہیں اس بات پر کہ ایمان ہمیں امن کیسے دیتا ہے. آپ اپنے اوپر لے کے پہلے سوچئے, آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں اور کوئی آپ سے کہو کھانا کھا لو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے میرا یہ کوسچن بتائیں آپ کدھر تھے. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے ذہن میں کوئی کوسچن ہوتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا کھانا کھاؤ اور وہ نہیں آتے, تو اس وقت ان کے ذہن میں کوئی کیوریسٹی ہوتی ہے. اسی طرح ہر انسان کے ذہن میں کچھ سوال ہے پیدائشی طور پہ. وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو انسان کا یہ ہے کہ یہ کائنات کیا ہے, واٹ از دی ریئلٹی آف دس یونیورس. ہر دور میں لوگوں نے یہ سوال کیا, اور یہ سوال انسان کو بے چین کر دیتا ہے کہ کائنات کیا ہے, اس کا خالق کون ہے, کوئی ہے بھی کہ نہیں, اگر ہے خالق تو کیا اس سے رابطہ ممکن ہے. اس سفر میں ہمیں مدینہ کے ٹریولنگ میں ہم تھے تو ایک شخص ملا جو ہمارے گمان کے مطابق مسلمان ہوگا, لیکن جب بیٹھ کے سر نے بات کی تو پتہ چلا وہ ایتھیس تھا, وہ خدا کو نہیں مانتا. کہتا ہے گاڈ کا کانسیپٹ بڑا نیو کانسیپٹ ہے, اور رہتا کہ جدہ میں رہتا. یعنی اتنا گھنٹہ ڈیڑھ دو جتنی بھی دیر اس سے بات ہوئی, اس ساری بات میں سے جو اصل چیز نکلی وہ کہتا ہے میں گاڈ کو نہیں مانتا. یہ جسٹ ایک تھنکنگ پروسیس ہے آپ کا, ادروائز نہیں. ویسے میں کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ مسلمان ادھر کیوں جاتے ہیں, اور جدہ بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا قریب ہے نا. تو یہ سوال لوگوں کے ذہن میں کہ کائنات کیوں بنی اور کس نے بنائی, یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہر انسان کے ذہن میں کہ پھر میں کون ہوں, اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. میں جانوروں سے ملتا جلتا تو ہوں مگر میں جانور نہیں ہوں, میں جاندار ہوں, میں پتھر بھی نہیں ہوں, میں درخت بھی نہیں ہوں, تو میں کون ہوں. یعنی ہر بندہ اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی پوچھتے ہیں بعض دفعہ آپ سے. تیسرا سوال انسان اپنے آپ سے ایک پوچھتا ہے کہ اس دنیا جس میں میں وقت گزار رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے, یعنی واٹ از دا پرپز آف لائف, میں کہاں سے آیا, کہاں جا رہا ہوں, اور اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے کیا توقعات ہے, کیا کروں کیا نہ کروں, یہ سوال ذہنوں میں اٹھتے ہیں. اب ہم تو سمجھدار ہو گئے ہیں نا, بچپن سے سائنس ہمیں کئی چیزیں بتا کے, اور خاص طور پہ جب ایولیوشن کی تھیوری پڑھا کے جانوروں کے اور بندروں کی اولاد کہہ دیتے ہیں تو ہم شاید یہ سوال نہیں کرتے, لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب, ہر ریلیجن کے اندر کانٹینیوٹی آف ایگزسٹنس کا نظریہ موجود ہے, بقائے نفس. ہر مذہب کہتا ہے کہ انسان کا نفس باقی رہتا ہے, مرنے کے بعد کدھر جاتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, اس کے آگے خاموشی ہے. میں نے خود پڑھا ہوا ہے ہماری سائنس کی بک میں تھا, میٹر کین ناٹ بی ڈسٹروئڈ, اور کیا آتا تھا لفظ, بٹ کین چینج. یعنی میٹر جس سے ہم بنے, میٹر کو ختم نہیں کر سکتے. جیسے اب یہ پانی ہے تو اب اس کو ابالیں گے تو یہ بھاپ بن جائے گا, لیکن یہ ختم نہیں ہوگا, یعنی فارم چینج کر لیتا ہے. یہ آج بھی موجود ہے. اسی طرح ایک اور سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے اٹھ کر ایک نئی دنیا میں جاتے ہیں مرنے کے بعد, تو وہ دنیا کیسی ہوگی, वहां जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा या दुखी रहूंगा, मेरा क्या मुकाम होगा। फिर एक और सवाल इंसानों के जहन में आता है, और वो क्या कि ये खैर और शर क्या है, खैर किसके हुक्म से होती है, शर किसके हुक्म से होती है। अगर अल्लाह ही के हुक्म से शर है तो फिर गुनाह क्यों है, और खैर और दिस एंड दैट। और जिस जहन में इतने सवाल होंगे वो मुतमइन रह सकता है? हर वक्त बंदा क्वेश्चन मार्क बन के फिरता है। फिर एक और सवाल होता है अमूमन इंसानों के जहन में कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, बुनियादी इस्लामी अकदार, किसको ठीक कहें किसको बुरा कहें, और क्या ये हमेशा से एक हैं और हमेशा रहेंगी या चेंज होती हैं। मसलन हर बंदे का दिल गवाही देता है कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में इंसान देखता है तो सच बोलकर उसको नुकसान होता है। वो कहते लो मैंने सच बोला तो मैं जेल में आ गया, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और देखो लोग कहते हैं ईमानदारी के साथ रोजी कमाओ, ईमानदारी से कमाता हूं तो मेरे बच्चे जो है वो फाके करते हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। अब जब बंदा इन चीजों को सामने रखता है, अब आप क्वेश्चन समझ गए ना, इसी से मिलते जुलते और भी बहुत से सवाल हैं, यहां से मजहब की बुनियाद शुरू होती है। जब इन सारे सवालों का जवाब इंसान ढूंढते हैं ना, तो लोग दो ग्रोहों में बट जाते हैं। कुछ कहते हैं इन सब सवालों का जवाब अकल से पूछो, फलसफे की बुनियाद ये सारे सवाल हैं। अपने दौर में जितने भी फलसफी गुजरे ना, मारूफ हैं सब, आपको पता ही होंगे नाम, उन्होंने इन्हीं सवालों पे गौर व फिक्र किया और उसके बाद क्या कहा, आई थिंक इसका ये जवाब है, आई थॉट दिस दिस। लेकिन किसी फलसफी ने ये नहीं कहा कि 100% यही है, यानी जन अंदाजा गुमान किया, जिसकी वजह से ठोकरें खाई। जितने भी लोग दुनिया से ऐसे गुजरे आप सब उनको पढ़ के देखें तो वो बेचैन ही गए दुनिया से। लिहाजा कोई फलसफी ये नहीं कह सका कि इनका जवाब ये है, यकीन नाम की कोई चीज भी इनके पास नहीं थी। चलिए इसको तो पीछे कर देते हैं, हम किसी ऐसी चीज को तो मानते ही नहीं जिनको खुद नहीं यकीन कि हम आपको जो पानी दे रहे हैं वाकई ये सही पानी है कि नहीं। इसीलिए लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। कुछ अरसे तक हर एक का फलसफा चला, फिर खत्म, दूसरी तरफ आ जाइए। इसके बरक्स हर दौर का नबी जब उसने नबूवत का दावा किया ना, तो उसने इन सवालात के जवाब वही की रोशनी में दिए, और ये यकीनी बात थी कि इन सवालात के जवाब अल्लाह की तरफ से आए। मेरी अकल कुछ, आप कहते हैं मर जाओ तो मरने के बाद रूह दोबारा बंदर बन के आ जाएगी, कोई कहता है मरने के बाद सांप बन के आ जाओगे, कोई कहता है जन्म जन्म का रूप है, कहते हैं ना। अब ये मेरा अंदाजा, कोई किसी का, कोई गौतम बुद्ध का, कोई फलां फलां का। नबी ने अल्लाह से पूछ के बताया कि तुम्हारी इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। ठीक है, हर नबी ने गैब की बातें पूरे यकीन और कन्विक्शन के साथ बताई और हर सवाल का जवाब दिया। मसलन पहले सवाल का जवाब अंबिया कराम ने क्या दिया कि इस कायनात का खालिक है, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। अब आप इमेजिन करें ना, जिस बंदे के जहन में ये 5 सवाल थे, पहले सवाल का जवाब उसको मिल गया कि यस यू हैव अ क्रिएटर गॉड, वो है ना, उसको मौत आएगी ना खत्म होगा, कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अभी 1% सूदिंग फीलिंग आती है, 20% हो गई बल्कि अगर 5 सवाल बनाए। एक बंदे के जहन में मुगालते हर वक्त नहीं सोचो में था, अब उसको इतना यकीन हो गया कि मेरा खालिक कोई है, फिर उसको कहा जाता है कि ये कायनात थी है नहीं रहेगी, कायनात की हकीकत उसको कुरान से पता चल जाती है। फिर तीसरे सवाल का जवाब कि इंसान कौन है, तो इंसान कोई सजा नहीं है, बंदर की औलाद नहीं है, बल्कि इंसान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी अपनी रूह फूंकी। और जब कुरान में इंसान पढ़ता है कि लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, उसको थोड़ा सा और सुकून मिलता है, मैं कोई सजा के तौर पे नहीं आया, मैं तो बड़ी इज्जत के साथ दी आया गया हूँ। वलकद करौमना बनी आदम, सूरह बनी इसराइल में पढ़ता है, फिर फरिश्तों से सजदा करवाया, इन आयतों को पढ़ता है, तो उसको अपनी हस्ती का एहसास होता है कि मेरे अंदर एक डिवाइन स्पार्क है, फनफक्तु फीहि मिन रूहि, इससे इंसान को खुशी होती है। फिर वो पढ़ता है आयत के खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीअन, कायनात में जो कुछ है तुम्हारे लिए, तो इन सारी चीजों को सुनकर इंसान को थोड़ा सा और सुकून मिलता है। चलिए फिर उसके जहन में आता है कि इस दुनिया से जाकर आगे क्या होगा, तो नबी बताते हैं कि इस दुनिया में तुम आए क्यों, कि फमे यामल मिसकाल ज़र्रत खैरिन यरा और शर्रिन यरा, और इस दुनिया में जो करोगे वो आगे जाके भुगतोगे। तुम यहां आजाद नहीं हो, तुम्हें चेक किया जा रहा है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और दिस एंड दैट, सच बोलो चाहे नुकसान हो। बस इन सारे सवालों का जवाब पाकर जो कैफियत इंसान पे तारी होती है ना, उसको ईमान कहते हैं। कितने लोगों को बात समझ आई है। अंदर के क्वेश्चंस का जवाब जब मिल जाता है ना, तो इंसान सुकून पाता है और ईमान बंदे को सुकून देता है। चलिए, अंबिया कराम की दावत तो हो गई, जूं ही दुनिया में नबी की दावत आती है ना, तो सारे नहीं मानते। दो गिरोहों में लोग बढ़ते हैं और माशरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आज भी ऐसा ही है। कल जो नबियों के साथ होता था, आज हक तालीम आती है तो लोग दो रवैये अख्तियार करते हैं। एक होते हैं मानने वाले, इनको आप कह लीजिए वही प्रस्त, रेवलेशन को मान लिया और चल पड़े लब्बैक कहते हैं, समझ में बात आए ना आए वो कहते हैं ठीक है आमन ना वसद्दक ना। दूसरे वो लोग होते हैं जो अल्लाह के नबी की बात सुन के अकड़ जाते हैं, कहते हैं इसकी दलील दो, गिव अस दी विजडम, लॉजिक दो। इनको अकल परस्त कहेंगे। ये लोग नबी की बात सुनते हैं, कुरान की बात सुनते हैं, फिर उसको अपनी अकल पर पेश करते हैं, और अकल तो छोटा सा बर्तन है, उसमें वो डिवाइन रियलिटीज कैसे आ सकती हैं जो कि अल्लाह की तरफ से दी गई। लिहाजा ऐसे लोग कहते हैं बिकॉज ये बात हमारी अकल में नहीं आती तो लिहाजा हम नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप छोटे से बच्चे के सामने आइंस्टाइन की थ्योरी पेश करें, फिर उसको पूछो बताओ क्या समझ आई, तो वो कहेगा आइंस्टाइन तो बिल्कुल कंफ्यूज था। एक बच्चा है वो 2 जमा 2 सीख रहा है अभी, और आप उसको आगे 2 ज़रब 2 और 2 के अगले मल्टीपल सारे बताएं। जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं तो बाज़ दफ़ा माइंड स्टक हो जाते हैं ना। तो एक जुमला याद कर लीजिए, लिख सके तो लिख दें, महदूद इल्म वाले के सामने गैर महदूद इल्म पेश करना इसे फितने में डालना होता है। ये ऐसे जैसे मैं इस वक्त बैठी बातें कर रही हूँ ना, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप सब में से कम अज़ कम मेजॉरिटी के जहनी लेवल को समझते हुए आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। लेकिन आपकी क्लास में 1-2% लोग ज़रूर ऐसे होते होंगे जो अभी भी उनको ये बातें ऊपर से गुजरती दिखेंगी, लेकिन मुझे दूसरों को फोकस करना है इसलिए वो सब्र से बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। किसी को सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी वो बर्दाश्त करें। कभी आपने देखा है कंप्यूटर की मेमोरी कम होती है ना, या आपके फ़ोन की मेमोरी कम होती है, आप उसमें कोई हैवी डाटा डालना चाहते हैं तो स्टक हो जाते हैं, एरर देने लगता है। बस आप समझें कि अल्लाह का दीन, अल्लाह ने क्या पसंद किया, अल्लाह ने ये दुनिया कैसे बनाई, कौन है, किधर है वो, अब किधर है, फिर जन्नत में और जहन्नुम में क्या होगा, इन बातों को अपने इस अकल पे लाना ऐसे ही है जैसे छोटे से कंप्यूटर में बहुत बड़ी चीज़ डालना, इसलिए पसंदीदा नहीं है। बस मान जो है ख़त्म। जो लोग अपनी अकलों को ओवर एस्टिमेट करके रसूलों कहते हैं कि इसकी लॉजिक दो, इसकी एक्सप्लेनेशन दो, वो ईमान से महरूम हो जाते हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ और बाद वालों के साथ भी हुआ। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को लेकर हम अकल को कैसे समझेंगे? पहली बात यह है कि अकल हर बात को समझ नहीं सकती। जहाँ अकल बेबस होती है ना, इसके ऑपोजिट एक और फोर्स है, वो है फितरत। बड़ा बड़ा करके लिख लें, कुरान अकल को टच नहीं करता, फितरत को टच करता है। मसलन आप देखिए कि बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना, इस्लाम क्या कहता है कि बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। जो लोग इस्लाम के इस हुक्म को अपनी अकल की अदालत में पेश करते हैं, वो सोचेंगे बूढ़े माँ बाप जिनके अब जवान होने की कोई उम्मीद नहीं है, बेकार है, एक्टिव नहीं रहे, इनको मैं अपने घर में रखूं, घर भी छोटा, बच्चों के लिए जगह पहले कोई नहीं, एक बूढ़ी माँ पूरा कमरा लेके बैठी हुई है, जिसको अगर मैं इधर से निकाल कर ओल्ड होम में भेज दूं तो ये मेरे बच्चों का स्टडी रूम बन सकता है, थोड़ी सी तनख्वाह है उसमें मैं अपने माँ बाप पे लगाऊं जिनसे कुछ नहीं मिलना, या मैं अपने बच्चों पे लगाऊं जो इस वक्त ग्रोइंग एज में है, जिनसे कल मुझे फ़ायदा होगा, और ये तो वो और वो, और फिर दूसरी बात है कि माँ बाप है भी चिड़चिड़े, बूढ़े हो चुके हैं, बदमिजाज हो चुके हैं, बोझ हैं, अकल क्या कहेगी, निकालो इनको घर से। बात समझ रहे, मॉरल वैल्यूज। अकल कहती है निकालो इनको, ये बोझ है, बच्चों पे स्पेंड करो। अब जब बाप अकल से ये हुक्म लेंगे तो अकल तो कभी बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करने देगी, लेकिन आप इसको फितरत से पूछें तो वो फिर याद करवाएगी कि रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, देखो इन्होंने भी तो ये कुछ किया था ना। तो अल्लाह सुबहान तआला हमें क्या कहते हैं कि हम अल्लाह के इस हुक्म को सुनकर अपनी अक्ल पे ना पेश करें। आज के पढ़े लिखे लोगों का जो मसला है ना रैशनलिज्म का, वो क्या है, वो पहले अल्लाह का हुक्म लेते हैं, پھر اس کو اپنی عقل کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اگر ادھر سے یس ہوا تو یس، نو ہوا تو نو. میں صرف آپ کو کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں کہ آپ میری ان باتوں کو یقین سے سن لیں کہ ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حکم پہ آج عمل کیوں نہیں کرتے. ہم کسی بھی ایئر لائن میں تھے تو شراب پیش ہو رہی تھی، ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، یہ ایک دو ایئر لائنز ہیں ان کے علاوہ باقی نہیں کرتے. تو ظاہری بات ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو کہہ سکتے ہیں تو وہ کہہ دیں گے. تو جب ایئر ہوسٹس تھی تو اس کو ایسے ہی بڑے پیار سے ہم نے بات کہی، اور الحمدللہ وہ بھی اچھی ہوتی ہیں اخلاقی. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ وی آر ناٹ سپوز ٹو سرو الکوہل بینگ اے مسلم اور مسلم ایئر لائن ہو. کہتی یس وی نو دس بٹ وی ہیو ٹو. ایسی بے نیازی سے اس نے بات کی. وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ آور کسٹمرس، آور پیسنجرس. یس ہمیں کرنا. آپ بتائیے کہ آپ ایک اسلام کیسا پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں. اب دیکھیے اس سوال کے جواب میں جو آپ کو لاجک ملی، اس نے شراب کے حکم کو جو اللہ کی طرف سے اترا عقل پہ پیش کیا، اور عقل کیا کہتی ہے کہ تم نے بھی اتنے ہی پیسے ٹکٹ کے دیے ہیں، آپ نے بھی اتنے ہی دیے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے گیو می واٹر، تو عقل کیا کہے گی، بھی دو، یہ تمہارا کسٹمر ہے، یہ تمہارا پیسنجر ہے. خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی کہتا ہے گیو می وائن، عقل کہتی ہے دو. یہ جواب تھا. ننگی ٹانگیں آپ کی، آپ کہتے ہیں کیا کریں، بس وی ہیو ٹو. ہمیں چونکہ بھاگ بھاگ کے کام کرنا ہوتا ہے تو کپڑے کیا کرنے، اتارو ہلکے سے ہلکے رکھو، سارے دیکھے. جب بندہ عقل کے اوپر، اور یہ میں آپ سے اتنی بات کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ اب آپ کے اندر علم آ گیا ہے کافی حد تک، جتنا آپ لے سکتے تھے اپنی حیثیت سے. اب آپ کے اوپر شیطان کا جو حملہ ہونا ہے نا، وہ عقل کے راستے ہونا ہے. آپ کو ایک پڑھ کے سنا دوں کہ جن لوگوں نے آج کے دور میں جب لکڑی کے پتھر کے بت نہیں پوجے، انہوں نے عقل کا بت پوجا، وہ اس کے اوپر کیا بات لکھتے ہیں. یہ جو میں پڑھنے لگی ہوں، یہ کتاب ہے علوم القرآن اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے ایک شخص جس کے نام پر آج ایک پورا مذہب بھی ہے، اور اب اس کے اندر جو کچھ پیش کیا اس کو سن لیجئے. بات کافی لمبی ہے لیکن میں اس میں سے صرف ایک چھوٹی سی کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. فرقہ باطنیہ، ایک فرقہ ہے باطنیہ، اپنے آپ کو کہتے ہیں باطنی، مین کہ اپنے اندر کو ٹھیک کر لو، باہر کی خیر ہے. اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر عبید اللہ بن الحسن الکروانی اپنی کتاب السیاست البلاغ میں لکھتا ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ عقل کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس قسم کی بے عقلیاں کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک حسین و جمیل بہن یا بیٹی موجود ہوتی ہے اور خود ان کی بیوی ایسی حسین نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ اپنی بہن یا بیٹی کو اپنے اوپر حرام سمجھ کر، یعنی اس سے تعلق ہی نہیں قائم کرتے، اور اس کو ایک اجنبی شخص کے حوالے کر دیتے ہیں. اگر یہ جاہل عقل سے کام لیتے، نوٹ کیجئے گا، تو انہیں احساس ہوتا کہ ایک اجنبی کے مقابلے میں اپنی بہن اور بیٹی کے وہ خود زیادہ حقدار تھے. دراصل اس نادانی کی ساری وجہ یہ ہے کہ ان کے رہنما نے ان پر دنیا کی لذتیں حرام کر دی ہیں. نعوذ باللہ. یہ کون ہے رہنما؟ رسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس عدالت میں اللہ کا حکم گیا ہے؟ اور عقل سے پوچھے وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، ہاں شادی ہے نا، ایک عورت سے کرنی ہے. زنا کو دیکھیں، یہ جو آج لوگ زنا کرتے پھرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کہتے اٹس اوکے. شادی کے بول کیا بولیں، اور آپ خود نکاح کبھی قریب سے ہوتا دیکھے تو آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ دو چار بول ہی مولوی صاحب نے بولے، اس کے بعد لڑکی لڑکا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کسی کے سامنے چلے جائیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. عقل کہے گی یہ تو کچھ نہیں فرق پڑتا، لیکن فطرت بتائے گی کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. زنا کا فرق دیکھ لیجئے، ماں بہن بیٹی کا فرق دیکھیے، حلال اور حرام کا فرق دیکھیے. پوری شریعت کی عمارت گر جاتی ہے جب آپ اس کو لاجک پہ لیتے. تو ایمان کیا ہے؟ بس مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ اللہ جو کہا ہے تو انہیں ٹھیک کہا. اور جب آپ اس ایمان کو لیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کو اس صورت کے اندر سے اپنے لیے بہت رہنمائی ملے گی. باقی باتیں انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.